بسیجے پاک وطن ہم اس پہ قربان کر دیں گے جان ہے بسیجے پاک وطن ہم اس پہ قربان کر دیں گے جان
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایها الاخوه الاعزاء ایها المجاهدون ایها الشرفاء ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسه مخلوقاته وجل عن ملائمه كيفياته الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجلت ان ناتي اوهام الواصفين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بأفضل السفراء المقربين حبيبنا وحبيب إله العالمين النبي الأمجد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين وعلى أصحابه المنات المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتنا عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخلصائه والضابين عنه والمستشهدين بين يديه با عرض سلام خدمت برادران عزیز دانشجویان محترمی که به عشق اسلام و به عشق تقدیر از شهدا در این مکان معنوی و مکان باصفا گرد هم جمع شدن خدا را سپاس می‌گذارم که این فرصت رو برای بنده فراهم آورد که افتخار حضور این جلسه جلسه پرشور و نشاط جلسه‌ای که احساس میشه افراد با انگیزه الهی در اینجا جمع شدن از شعارهای شما از اینکه من مشاهده میکردم که وقتی موردی برای لبیک یا حسین پیش میومد تا اون آخر افراد دستهاشون رو با شور و هیجان بلند میکردن این نشان ایمان، نشان عشق و نشان اراده و نشان علاقه شما عزیزان به اهل بیت، علاقه شما به اسلام و علاقه شما به خداوند متعال.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ تمام سٹوڈنٹس کے اس پرجوش اجتماع میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ میں اس ایسے مجمع میں کہ جہاں پر شہداء کی اس عظیم شہداء کو سلام پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر آ کر مجھے انگیزہ ملا ہے، مجھے جوش ملا ہے، اور مجھے وہ احساس ہوا ہے کہ جیسے جوان ایک احساس کرتا ہے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو لبیک یا حسین کے نعرے آپ کے آخری فرد تک آتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عشق ہے، اور آپ کو اہل بیت سے، خدا سے اور شہدا سے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات سے محبت اور عشق ہے.
من قبل از اینکه شروع به بحث بکنم به مناسبت سالگرد شهادت حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام کسی که این مذهب افتخار نام او رو دارد و ما در دنیا به عنوان مذهب جعفری شناخته میشیم، یعنی منتمی و منتسب به این امام بزرگ که 25 شوال که امروز بوده سال روز شهادت این امام بزرگ است، امامی که در سال 83 هجری متولد شدند، در سال 114 بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام باقر حضرت در سن 31 سالگی مسئولیت امامت رو به عهده گرفتن و 34 سال امامت حضرت در شرایط حکومت منصور و حکومت‌های جائر ادامه پیدا کرد و اونقدر در دنیا این امام بزرگ اثر گذاشتند، اسلام رو در مقابل مکرها، در مقابل فسادها، در مقابل انحرافهای فکری و اندیشه‌ای که از مذاهب و از نقاط مختلف دنیا وارد شده بود، اسلام رو حفظ کردن. و لذا امام صادق فقط برای تشیع امامت نداشتن، امام صادق کلمه لا اله الا الله رو در دنیا حفظ کردن، کلمه محمد رسول الله رو در دنیا حفظ کردن.
فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی بحث شروع کروں، آج کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے 25 شوال، وہ امام کے جس کے ہم منسوب ہیں کہ ہم جعفری کہلاتے ہیں، دنیا میں ہمیں نسبت ہے اس امام سے، امام علیہ السلام جو ہے وہ 25 شوال کو شہید ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ 83 ہجری میں امام متولد ہوئے اور 114 ہجری میں اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت پر پہنچے اور 31 سال تک امام نے امامت کی، اور وہ بھی وہ زمانہ تھا کہ جب منصور توانکی نے سخت ترین شرائط امام پر حاوی کی ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ امام نے اس اپنی عمر میں، اس 34 سال کی امامت میں پوری دنیا میں اثر، اس زمانے میں اثر کیا، اور وہ جو مختلف مذاہب سے غلط عقائد اسلام کے اندر آ رہے تھے اور وہ مکر اور فریب اور دھوکے جو اسلام کے اندر آنا چاہتے تھے، امام نے اس کا دفاع کیا اور مذہب جعفری کا دفاع کیا. فرماتے ہیں کہ امام فقط شیعوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ امام جو ہیں انہوں نے پورے اسلام کی حفاظت کی ہے اور سارے عالم اسلام کے امام ہیں.
ما در شبی که به عنوان تجلیل و تکریم شهدا، شهدای عزیزی که در سراسر این کشور پهلاور برای خدا و به عشق خدا اینها شهید شدن و کسانی که اینها رو شهید کردن، جز نسبت به اینها این که اینها متمسک به دینن مطلب دیگری نداشتن. در قرآن کریم خداوند متعال یه عده رو نقل میکنه تحت عنوان در سوره و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود، بعد میفرد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. میفرمد که مرد بر اصحاب اخدود، اخدود کجاست؟ اخدود اون چاهایی بود که در اونها آتش می افروختن و مؤمنین رو در میان این آتش ها می سوزاندن و نگاه می کردن و لذت می بردن. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، در حالی که می نشستن و نگاه می کردن، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. جریمه این مؤمن چی بود؟ میتواند ما نقیم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرم اینها این بود که ایمان به خداوند عزیز و حمید آداشتن. حالا عزیزان که شهید کردن، چرا شهید کردن؟ چرا در حسینیه ها؟ چرا در مساجد؟ چرا در افرادی که واقعا متدینن در سراسر دنیا و سراسر پاکستان مخصوصاً شهید میشن؟ به جرم این که اینها عشق به خدا دارن، عشق به پیغمبر دارن، عشق به امام حسین دارن به عنوان بنده صالح خدا و مطیع خدا و کسی که هر چی داره در راه خدا داره.
فرماتے ہیں کہ اس رات میں کہ جب ہم ان شہداء کی یاد منا رہے ہیں کہ جن کو اس ملک کی سرزمین پر شہید کیا گیا ہے، اور ان کو شہید کیا گیا ان کی کوئی تقصیر نہیں ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ان کا جرم اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب اخدود وہ افراد تھے کہ جن کو یہ لوگ قتل کر کے آگ میں ڈالتے تھے، کنویں میں ڈالتے تھے اور پھر اس پر خوشی مناتے تھے، اور ان کا جرم یہی تھا کہ وہ خداوند تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے. بس ہمارے جو شہداء اس پاکستان میں شہید کیے جا رہے ہیں امام بارگاہوں میں اور مساجد میں، ان کا جرم بھی یہی ہے کہ وہ عشق پہ خدا رکھتے ہیں، خدا سے عشق کرتے ہیں، پیغمبر سے عشق کرتے ہیں، حسین علیہ السلام سے کہ وہ ایک خدا کا صالح اور مطیع بندہ ہے اس سے عشق کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے جس میں وہ شہید ہو رہے ہیں.
با توجه به اینکه معمولا در مجلس شهدا گذشتگان قرآن خونده میشه، در قرآن کریم آیات زیادی راجع به قتال و شهادت هست. من دو قسمت رو از قرآن انتخاب کردم که در این آیات شریفه ما دقت کنیم در معنا و ثواب این قرائت این دو بخش آیه رو و توجه به معانی اینها رو به روح بلند شهدای عزیز این کشور هدیه کنیم.
فرماتے ہیں کہ معمولاً شہداء کے جلسوں میں اور چلے جانے والوں کے جلسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور میں نے بھی قتال جنگ اور شہادت کے عنوان سے دو آیات جو اس کو یاد لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو معانی ہیں ان پر تھوڑی توجہ کی جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید نے شہداء اور چلے جانے والوں کے کیا درجات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں.
بخش اولی که قسمت اولی که از آیات انتخاب شده آیاتی است که مربوط به وظیفه انسان و کسانی که عشق به شهادت دارند، مجاهده میخوان بکنند، باید صبر بکنند، اینها چه هستند. خداوند در سوره مبارکه بقره در آیه 153 و آیات بعد میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آوردید از صبر و از نماز کمک بگیرید و استعانت بجویید، زیرا خداوند متعال با صابرین است. بنابراین مجاهد و مبارز و آن کسی که در مسیر شهادت حرکت میکنه اول باید ملتزم به صبر و صلات باشد، نماز باشه و رنگ خدایی پیدا کنه.
فرماتے ہیں کہ پہلی جو آیات ہیں وہ ایسی آیات ہیں کہ جو انسان کی ذمہ داری کو معین کرتی ہیں، وہ سورہ بقرہ کی 153 کے بعد والی آیات ہیں. اس میں خداوند تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، آپ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے وہ مجاہدت جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو آشکار کرو، اور صبر اور صلاۃ کے ساتھ اپنے آپ کو محکم اور استوار کرو.
بعد میفرماد که ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربه بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که کشته شدند در راه خداوند متعال به اینها میت و مرده نگویید، اینها زنده هستند ولکن شما احساس نمی کنید. بعد میفرماد که ولنبلومن نکن، ما شما رو آزمایش میکنیم، یعنی طبیعت دنیا بحث قتل و کشته شدن و از دنیا رفتن عیب نیست، و اولا که اینها کشته نیستن، زنده هستن و ما احساس نمی کنیم. ثانیاً طبع دنیا این است که دنیا محل آزمایش است. لنبلومن نکن بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. شما را آزمایش میکنیم، البته به چیزی از ترس و از گرسنگی و کمبود اموال و جانها و ثمرات درآمدها. و بشر صابرین، بشارت بده آنها که صبر و شکیبایی میکنند. و من بعد ما اصابهم القهر، بعد اینکه مشکلات رو دیدن، یه وقت هست انسان ادعا میکنه به امام حسین یا لیتنا کن نامک فنفوز فوزن عظیما، در راحتی و آسایش یه وقت آزمایش داده، واقعا مشکلات براش پیش آمده و در این حال نه تنها عقب نشین نکرده، محکمتر شده. و لذا میفرماد من بعد ما اصابهم القهر، بعد از این که به اینها زخم میرسد، سختی و مشکل میرسد، اینها چی هستن؟ ما اصابهم القهر للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. اون کسانی که درست عمل بکنن در این جامعه و تقوا پیش سازن، برای این بازماندگان، برای این خاندان و برای این جامعه، یعنی برای شما عزیزانی که در حقیقت بازماندگان شهدا هستید، برای مایی که بازماندگان شهدا هستیم، و فرق نمی کنه پاکستان باشه، ایران باشه، عراق باشه، یمن باشه، هر جا باشه، همه شهدا مربوط به اسلام هستند و همه ما هم در حقیقت حامل رسالت خون شهدا هستیم. این کسانی که درست عمل بکنن می فرماد که براشون اجر بسیار بزرگ است.
فرماتے ہیں کہ وہ معاشرہ جس نے شہید دیے ہوں، وہ معاشرہ جہاں غازی ہوں، زخمی ہوں، اور وہ معاشرہ جہاں گھر گرے ہوں، اور وہ ماشاءاللہ جنہوں نے خداوند تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی ہو جس طرح کہ آپ نے لبیک کہا ہے, اور اس کے بعد مشکلات کو دیکھا ہو, اپنے ایمان کو صحیح اور حقیقی انداز میں, نہ اس طرح کہ جس طرح ہم ادا کرے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ یا لیتنا کنا معکم فاحوذا فوزا عظیما, اس طرح نہیں, بلکہ انہوں نے زخم کھائے ہوں, انہوں نے عمل کیا ہو, اور اس کے بعد ان کے جانے والوں نے, شہداء کے ورثاء نے, کہ جو ہم ہیں شہداء, چاہے عراق کے ہوں, چاہے یمن کے ہوں, چاہے ایران کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, کوئی فرق نہیں ہے, ہم شہداء کے وارث ہیں. بس انہوں نے اگر ان شہداء کے اگر انہوں نے صحیح طور پر عمل کیا ہو اور ان شہداء کی ورثے کو ضائع نہ ہونے دیا ہو تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کیونکہ ہم شہداء کے وارث ہیں, پھر ہم نے اس شہداء کے ورثے کو سنبھالنا ہے. اگر ہم اس شہداء کے ورثے کو سنبھالنے والے بن گئے تو ہم بھی ان بشارت دہندوں اور خوشخبری پانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اون کسانی که به اونها گفته میشه که ان الناس قد جمعوا لكم, همه علیه شما بسیج شدن, دنیا با شما در نبرده, اگر شما بخواید انقلابی باشید, اگر در خط ولایت باشید, اگر در خط اسلام باشید, آمریکا، اسرائیل، عوامل اونها، مزدورهای اونها همه به جان شما میفتن, بترسید ازشون. اینها نه تنها نمیترسند بلکه ایمانشون قویتر میشه و محکمتر و شجاعتر میشه.
فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو مقابلے میں پکارا گیا ہے اور انقلابی بننا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ ہم انقلابی بنے, بلائی بنے, آج امریکہ اور اسرائیل ان کے دشمن ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اس رستے پر مت چلو. بس یہ ایمان والے اور یہ لوگ کہ جو بلائی ہیں, ان کو اس ڈراوے کا اور اس دھمکیوں کا لحاظ نہیں رکھنا ہوگا, بلکہ اس ایمان اور حقیقت اور شہداء کے رستے پر چلنا ہوگا.
کسانی که اینطور هستن زادتهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل, اینها میگن ما را بس از خداوند متعال و خوب پشتیبانی است, ما در طرف خدا هستیم, از هیچ چیز نمیترسیم, آمریکا هر غلطی میخواد بکنه, اسرائیل هر تصمیمی میخواد بگیره, یه ما باکی نداریم, ما که به خدا متصلیم.
ایمان والے کی جو خدا سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے متصل ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں ہے, انہیں نے کوئی خدا کے علاوہ اپنا مددگار نہیں بنایا, اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو غلطی چاہے کرنا چاہے کرے, ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے, اسرائیل جو دھمکی ہمیں دیتا ہے دے, کیونکہ ہم خدا سے متصل ہیں اس لیے ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں ہے.
این قضیه رو ما در قرن معاصر در زمان خودمون آزمایش کردیم. در ایران اسلام 200,000 شهید دادن, گاهی بود که 300 جنازه, گاهی 700 جنازه مردم ما تشییع میکردن, نه تنها نترسیدن, بسیار مقاومتر شدن. اگر این همه شهید نبود, ملت ما اینقدر مقاوم و عزیز و سربلند نبودن و شجاعتی که کسب کردن و پیدا کردن بر اثر وجود شهدا و بر اثر تهدیدهای دشمن شد, که تهدیدهای دشمن باعث رشادت, شهامت, سربلندی و پایداری شد و زیر بمب‌ها و موشک‌ها مردم هزاران نفر برای برگزاری مراسمات روز قدس و روزهای دیگر جمع شدند.
فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس صدی میں دیکھا ہے کہ ہم نے 200,000 شہید ایران میں دیے ہیں. کبھی ہوتا تھا کہ ایک دن میں 300-400 شہداء کے جنازے آتے تھے, اور ان جنازوں کو دیکھ کر کوئی خوف زدہ نہیں ہوا, بلکہ جو دھمکیاں ہمیں دینے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم شجاعت, ہماری سربلندی زیادہ ہو گئی ہے, اور ہم اور لوگ ایران میں ان بموں اور توپوں اور ٹینکوں کے دھماکوں کے نیچے, ان کی گولیوں کے نیچے دیکھا گیا کہ یوم القدس اور باقی مذہبی جو اپنے تہوار تھے وہ مناتے تھے, اور کسی قسم کا خوف ان جنازوں کے آنے کے باوجود ان کو نہیں تھا.
من یادم نمیره در زمان جنگ یه سال صدام رسما اعلام کرد که اگر مراسم روز قدس در تهران اجرا بشه ما بمباران خواهیم کرد. زمانی بود که موشک ها مرتب به تهران میخورد, هواپیماهای بعثی ها و صدامی ها میومد رو تهران. در اون روزی که این خبر رو داد, جمعیت در اون روز از همه سالها بیشتر شد و از جاهای مختلف آمدن و جمع عظیمی برای راهپیمایی مشارکت کردن.
جنگ که زمانه می صدام نے اعلان کیا کہ اس دفعہ اگر آپ نے قدس کی ریلی نکالی تو ہم آپ پر حملہ کریں گے اور تہران پر اٹیک کریں گے. فرماتے ہیں کہ اس دور میں صدام کے اور عراق کے ہوائی جہاز جو تھے وہ عراق پر مسلسل گولہ باری کر رہے تھے, مسلسل حملے کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کئی جگہ سے مختلف تہران کے ایران کے علاقوں سے لوگ تہران میں جمع ہوئے اور پہلے سے زیادہ متحد ہو کر منسجم ہو کر ہم نے یوم القدس منایا.
امام شہدا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام محشور بشیم و انشاءاللہ این عزیزان شهید ما هم در جوار ابو عبداللہ حسین رسول الله و شهدای بدر و احد انشاءاللہ متنعم به نعمت الهی باشد.
فرماتے ہیں کہ ہم بھی شہداء کے ان خانوادوں کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہم سب اور ان کے جو شہداء ہیں وہ امام حسین السلام اور بدر و حنین کے شہداء کے ساتھ محشور ہوں اور وہ عظیم مرتبہ جو خداوند تعالی نے ان سے وعدہ کیا اس پر وہ ان کو پہنچائیں.
خب آیه بعدی که به دنبال همین آیاته می فرماید که فنقلبو به نعمتن, می فرماید که فنقلبو به نعمتن من الله و فضل لم یمسسهم سوء و تبعو رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. یعنی این کسانی که مقاومت کردن, این کسانی که وقتی اونها رو تهدید مورد تهدید قرار گرفتن گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل, این کسانی که عقب نشین نکردن اینها منقلب میشوند به نعمت خداوند متعال و فضل خدا و بدی به اونها نمیرسه. یعنی بدانید که اگر کسی در راه خدا مقاومت بکنه پایمردی بکنه عزیز میشه سربلند و موفق خواهد شد.
فرماتے ہیں کہ بعد والی آیت کچھ اس طرح بیان کرتی ہے کہ جنہوں نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں خداوند تعالیٰ کے رستے میں مقاومت کی, شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے اور انہوں نے دھمکیوں کی اعتنا نہیں کی اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یعنی خداوند تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, تو انہیں کوئی بھی بدی نہیں پہنچے گی, انہوں نے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ وہ فائدے میں ہیں اور وہ حقیقی معراج اور حقیقی سعادت جو انہیں حاصل ہونی ہے ان کو حاصل ہوگی اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عزیز ہیں.
نه تنها امر آخرت چنین جامعی تأمین خواهد شد, در دنیا هم عزیز و سربلند و بلند مرتبه میشن. نه تنها اینها برای قیام روز قیامتشون تأمین خواهد شد, دنیا از نظر مادی هم قدرت و قوت پیدا میکنن و سربلند خواهد شد.
فرماتے ہیں کہ نہ فقط آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ایمانی اعتبار سے سربلندی اور انہیں سعادت حاصل ہوگی, نہ فقط آخرت میں بلکہ دنیا میں وہ مادی فوائد اور اخروی اور حقیقی اور مانوی فوائد ان کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوں گے, نہ فقط قیامت والے دن بلکہ اس دنیا میں بھی.
32 سال از انقلاب اسلامی میگذره, 8 سال جنگ تحمیلی, محاصره اقتصادی, تهدیدهای جهانی و مشکلات فراوانی که دشمن علیه انقلاب ایجاد کرده. الان بعد از 32 سال به حمد الله شاهد این هستیم که ایران اسلامی ایران سربلند قوی مقتدر و در ابعاد مختلف به حمد الله پیشرفت کرده.
فرماتے ہیں کہ 32 سال انقلاب کو آئے ہوئے گزر چکے ہیں اور 8 سالہ جنگ, اس کے علاوہ معاشی پابندیاں جو ہم پر لگائی گئیں, ان 32 سال بعد ان تمام تر پابندیوں کے باوجود, ان تمام تر مشکلات کے باوجود آج ایران الحمدللہ سربلند ہے, قوی ہے اور پہلے سے زیادہ اس دنیا میں اس کا مقام اور مرتبہ ہے.
امکانات نظامی جمہوری اسلامی به حمد الله با خود کفائی بدون استمداد و کمک گرفتن از دیگران که این مسئله محال هم به نظر می اومد, امکانات جمهوری اسلامی به قدری است که دنیای استکبار وحشت داره از اون.
فرماتے ہیں کہ ہماری فوجی طاقت جو ہے کسی سے مدد لیے بغیر الحمدللہ اب اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ آج کی دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس سے ترتی ہیں.
موشک‌های زیر دریایی جمهوری اسلامی که ساخته جمهوری اسلامی است, موشک‌هایی است که 4 برابر پیشرفته‌ترین موشک‌های جهانی سرعت در زیر آب داره.
دریا کے اندر چلنے والی فوجی کشتیاں جو ہیں وہ آج جو دنیا میں وہ موجود ہے جدید ترین نظام, اس سے 4 گنا زیادہ طاقتور اور 4 گنا زیادہ جدید ترین ہیں.
قایق‌های تندروی که روی دریا حرکت میکنه قایق‌های بی‌نظیری است که آمریکا از این قایق‌ها وحشت داره.
ایک وہ کشتیاں جو دریا میں پانی کی سطح کے اوپر چلتی ہیں وہ ایسی کشتیاں ہیں کہ جن سے امریکہ جیسی فوجی طاقتیں آج بھی لرزہ بر اندام ہیں اور وحشتناک ہیں.
اون چیزی که جمهوری اسلامی تا به حال نشان داده و بیان کرده بعض اون چیزهایی که جمهوری اسلامی داره, ولیکن اسلحه هایی که به حمد الله جمهوری اسلامی داره الان میتواند با پیشرفته ترین اسلحه های دنیا برابری کنه
بلکه به دلیل اینکه تکنولوژی تکنولوژی داخلی است، تکنولوژی است که اونها هم نمیتونن پیش بینی بکنن و لذا جدا دنیا نگرانه.
فرماتے ہیں کہ جو جدید ترین اسلحہ ایران کے پاس موجود ہے اس پر دنیا حیران ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی کیونکہ ہم نے خود اپنے ملک کے اندر حاصل کی ہے ان کے پاس نہیں، ان کے پاس توانائی نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے، وہ خود حیران ہے کہ ایران نے اس ٹیکنالوجی کے میدان میں کس حد تک ترقی کی ہے.
دنیا اقرار کرده که جمهوری اسلامی به عنوان یک ابرقدرت یک قدرت بزرگ است، ولی قدرت بزرگ ایران با ابرقدرت‌های دیگر تفاوت از زمین تا آسمان.
فرماتے ہیں کہ دنیا نے آج یہ قبول کر لیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سپر طاقت ہے، لیکن دنیا کی نظر میں جو سپر طاقت ہے اس وقت ایران اس سے کئی گنا زیادہ سپر طاقت ہے.
ماشاءاللہ.
البته این که میگم تفاوت از زمین تا آسمان از این جهت که قدرت استکبار برای زورگویی، برای قلدری، برای تجاوز به دیگران و غارت کردن آزادی ها و غارت کردن اموال و هستی دیگرانه، ولی قدرت و قوت جمهوری اسلامی در خدمت مستضعفین جهان موجب دلگرمی توده های مردم مسلمان و حتی غیر مسلمانه و هیچ احدی رو جمهوری اسلامی تهدید نمی کنه.
فرماتے ہیں کہ سپر طاقتیں تو دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن ایران کی سپر طاقت اور باقی دنیا کی سپر طاقتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ایران کی سپر طاقت جو ہے وہ کسی کے حقوق، دوسری سپر طاقتیں دوسروں کے حقوق کو لوٹتی ہیں، دوسروں کی آزادی پر پابندی لگاتی ہیں، دوسروں کے مال جان کو لوٹتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایران ایک ایسی سپر طاقت ہے کہ جس نے مستضعفین اور مظلومین جہان کی حمایت کا نعرہ لگایا ہے، اور مسلمانوں تک یہ محدود نہیں ہے بلکہ مظلوم جہاں غیر مسلمان ہوں گے چاہے وہ مسلمان ہوں گے ہم ان کی حمایت کریں گے.
از اول انقلاب ایران اسلامی انقلاب رو صادر کرده، یعنی همه جای دنیا تحت تأثیر قرار گرفتن، ولی تا به حال به هیچ کشوری نه تهدید کرده و نه تجاوز کرده.
فرماتے ہیں کہ انقلاب کے آنے کے بعد انقلاب کی شعائیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، لیکن الحمدللہ جب سے انقلاب آیا ہے اور ایران مضبوط ہوا ہے آج تک ہم نہ کسی پر چڑھائی کی ہے اور نہ کسی کو دھمکیاں دی ہیں.
ولی نیروهای آمریکایی و نیروهای وابسته به غرب افغانستان رو اشغال کردن، عراق رو اشغال کردن، در لیبی افراد زیادی رو به غرب رساندن و در نقاط مختلف دنیا در سودان و در جاهای دیگر اینها یا مباشرتاً با بمب‌ها و اسلحه‌ها و هواپیماهای جنگی خودشون وارد شدن و یا اقلن به وسیله ایادی خودشون تجاوز کردن و در اراده مردم، در مان مردم، در جان مردم تصرف غیر مشروع انجام دادن.
فرماتے ہیں کہ امریکہ اور غرب نے اسرائیل افغانستان پر قبضہ کیا ہے، عراق میں دخالت کی ہے، لیبیا میں، سودان میں اور اسی طرح باقی جگہ پر، یا مستقیماً یا غیر مستقیم اپنا اسلحہ بیچ کے یا کسی اور ذریعے سے، یعنی کسی نہ کسی ذریعے انہوں نے ان کی سپورٹ ضرور کی ہے، کبھی اپنا اسلحہ بیچا ہے یا مستقیماً کسی ملک پر چڑھائی کی ہے یا یہ ایک اسلحے کے ذریعے سے یا کسی ظالم کی سپورٹ کر کے ملک میں مختلف جگہ پہ پوری دنیا میں انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا ہے نہ مظلوم کا.
میبینیم که دائما اخبار از جنگ و کشتار و امثال ذالک و سرنخ همه اینها شیطان بزرگ و عیادی او هستند.
فرماتے ہیں کہ آپ نے اکثر خبریں سنتے ہیں، جب ہم خبریں سنتے ہیں تو ہر جگہ پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اور اس پوری دنیا میں اس قتل و غارت کے بازار میں سب سے زیادہ جو وارد ہے وہ یہ شیطان بزرگ، سب سے بڑا شیطان امریکہ اور اسرائیل ہے.
بله، امکانات و تکنولوژی نظامی جمهوری اسلامی حزب الله رو در لبنان مقاوم کرد که بتواند حمله اسرائیل رو از خودش دفع کنه و به حمد الله دفع کرد.
فرماتے ہیں کہ ایران نے ایک اور کام کیا کہ حزب اللہ کی جو فوجی طاقت تھی اسے لبنان میں مضبوط کیا تاکہ اسرائیل کے حملوں کا جواب دے سکے، اور الحمدللہ اس ایران کی سپورٹ کی وجہ سے حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی اور اپنے ملک سے نکالا، اور بعد میں بھی جنگوں میں اسے شکست ہوئی.
عزیزان فلسطینی، برادران عزیز فلسطینی ما رو تقویت کرد که توانستن 23 روز در مقابل اسرائیل مقاومت کنن و اسرائیل ذلیلانه اعلام کرد که نمیتواند اونها رو خاضع کنه و اونها رو شکست بده.
فرماده که ایران الحمدلله فلسطینیوں کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کی فوجی طاقت کو مضبوط کیا، اور 23 روز جنگ میں آپ نے دیکھا کہ اس انداز میں ذلیل کیا اسرائیل کو کہ اسرائیل جو وہ ایک ذرہ برابر خاک بھی جو ہے وہ فلسطین کی لے سکا، اور اس کو اپنے ملک سے نکالا.
در بهره برداری کردن از تکنولوژی در بسیاری از کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی ایران از تکنولوژی خودش استفاده کرده، اونها رو کمک کرده، راهنمایی کرده و به همدلا تولیدات و روشهای فراوانی در اونجا هم ایجاد شده.
فرماده هست که افریقایی و بہت سارے عرب کنٹریز میں ایران نے اپنی انونشنز ہیں جدید ٹیکنالوجی کی اس کو وہاں تک پہنچایا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہر میدان میں اپنی ٹیکنالوجی ان تک صادر کی جائے، ان تک پہنچایا جائے اور ان کو بھی مضبوط بنایا جائے.
پیشرفتایی که در زمینه نانولوژی و همچنین کشورهایی که در زمینه هسته‌ای ایران پیدا کرده، هسته‌ای سلمی برای پزشکی، برای کشاورزی و برای مسائل دیگر، در حقیقت یه رهاور و مائده ایست و برای ملت ایران و برای همه مردم مستضعف جهان و مردمی که مایلن پیشرفت میکنن و از حق خودشون استفاده کنن.
فرماده هست که نانو تکنولوژی که میدان میں اور اس کے علاوہ جدید تکنولوژی جو بھی ہے اس کے میدان میں الحمدللہ ایران نے اس حد تک پیشرفت کی اور ترقی کی اور خداوند تعالی کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، آسمانی معاہدہ لطف خداوندی ہے ہم ایران کے لیے بھی اور باقی ممالک کے لیے بھی کہ جو اس زرعی میدانوں میں، ٹیکنالوجی کے میدانوں میں، نانو ٹیکنالوجی کے میدانوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں.
ولذا این آیه شریفه که فنقلبوا بنعمت من الله و فضل، پس اینها منقلب شدن یعنی انقلاب و دیگرگونی پیدا کردن به نعمتی از خداوند و فضل که لم یمسسهم سوء، نمیتواند دیگه دشمن به اینها بدی برسونه و به اینها بدی نمیرسد و تبعوا رضوان الله، اینها رضوان خدا رو تبعیت کردن و الله ذو فضل عظیم، خداوند متعال صاحب فضل بزرگ است.